الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ شورا کی آیت نمبر 36 ہے اور کچھ باتیں، کچھ چیزیں اس موضوع کی میں نے پچھلے درس میں عرض کی تھیں، کچھ باقی رہ گئی تھی، لیکن میں بات کا خلاصہ پیچھے کب لوٹاتا ہوں کیونکہ سب ایک ترتیب کے ساتھ ہے. یہ جو آیات ہیں، ان آیات میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ناقص بھی ہیں اور فانی بھی ہیں. جو بھی نعمت ہے دنیا کی، کوئی چیز کامل نہیں ہے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی کیا ہے، کمی ہے. آپ اور ہم کتنی چیزیں خریدتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، مہنگی سے مہنگی چیز لیتے ہیں، لیکن لے کے پتہ چلتا ہے اچھا بھائی یہ ہوتا تو اور اچھا ہوتا، ہے نا جی، یہ چیز اس میں نہیں ہے. تو یہ جو کمی ہے نا، یہ کمی دنیا کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی چیزیں ناقص ہیں اور فانی ہیں. فانی کا مطلب یہ کہ فنا ہو جائیں گے. کوئی چیز دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے، خود انسان دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتا، اس کی چیزیں بھی نہیں رہتی. ہم اور آپ کتنی محنت سے چیزیں جمع کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، دولتیں جمع کرتے ہیں، گھر کا ساز و سامان خریدتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، وقت معینہ آتا ہے، سارا مال تقسیم مقسیم ہو کے یہ جاؤ ہو جا، ہے نا جی، سب ورثہ کے پاس چلا گیا. تو فانی ہے نا دنیا، اور دنیا میں جو نعمتیں ہیں وہ ناقص ہیں. کوئی انسان خود، کوئی انسان آپ کو کامل نہیں ملے گا، کوئی نہ کوئی کمی انسان میں، یہ اچھا یہ تو یہ کمی ہے، یہ اچھا یہ تو یہ کمی ہے، ہر انسان کے ساتھ اللہ کا نظام ہے. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کامل چیزیں کہاں ہوں گی، آخرت میں ہوں. پہلی بات تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بیان فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فما اوتی تم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا، تمہیں جو کچھ بھی دنیا کی چیزیں دی گئی ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے ہیں. فمتاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں استعمال کے لیے ہیں اور بس، دنیا کی زندگی کے برتنے کے لیے. عمر ختم ہوگی، یہ ختم ہو جائے گی، نہیں تو اپنے وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کی چیزیں ختم ہوتی رہتی ہیں. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور جو چیزیں اللہ کے پاس ہیں، جو نعمتیں اللہ عطا فرمائیں گے، خَيْرٌ وَأَبْقَى، وہ ہمیشہ وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے. ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، دنیا کی آخرت کی نعمتیں کافروں کو نہیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو کوئی فرق نہیں رکھا، کافروں کو بھی دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی دے رہے ہیں اور سب کچھ دے رہے ہیں، کھانے کو بھی دے رہے ہیں، پینے کو بھی دے رہے ہیں، پہننے کو بھی دے، استعمال کو بھی دے رہے ہیں، لیکن جنت کی نعمتیں صرف کس کو ملیں گی؟ اہل ایمان کو ملیں گی، وہ غیر مسلم کو نہیں ملیں گی. اس کو قرآن کریم نے یوں فرمایا کہ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور جو چیزیں اللہ کے پاس ہوتی ہیں وہ بہتر بھی ہوتی ہیں اور ہمیشہ باقی بھی رہتی ہیں. دنیا میں نے کہا، عرض کیا نا کہ کمی ہے، آخرت میں کمی نہیں ہوگی. دنیا کی چیزیں اپنے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی رہتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے، انسان کی صحت بھی متاثر ہوتی رہتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ، لیکن آخرت کی نعمتیں کیسی ہوں گی؟ وہ باقی رہنے والی. کن لوگوں کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یہاں ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی کہ آخرت کی نعمتوں کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. یہ میں نے چند باتیں میں پہلے عرض کر چکا تھا پچھلے درس میں، صرف خلاصے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. اور جو آخرت کی جو نعمتیں ہیں، کسی کو تو اللہ تعالیٰ شروع میں ہی ساری نعمتیں دے دیں گے، ایک دم جنت میں پہنچا دیں گے اللہ تعالیٰ، سارے گناہ معاف، وہ قادر مطلق ہیں، وہ احکم الحاکمین ہیں، جو فیصلہ فرمائے اس کی مرضی، وہ رب ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی سزائیں دینے کے بعد پھر ان کو جنت میں بھیجیں گے. دائمی طور پر دوزخ میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا، یا تو شروع میں ہی مغفرت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں داخل فرما دے بغیر کسی استحقاق کے. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو کہ بہرحال اپنے اعمال کی سزا بھگتنی پڑے گی. کن لوگوں کے اوپر کو اللہ تعالیٰ پہلے نمبر پر داخل فرمائیں گے؟ ان میں سے کچھ کا بیان یہاں پر ہے. پہلی چیز فرمائی، ایمان لانے کے بعد وہ لوگ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. میں نے اس پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ کہ ہر چیز کے اندر وہ کارساز کرنے والی ذات کس کو سمجھے؟ اللہ کو. وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے سب کچھ کرنے والا ہے، غیر اللہ کچھ نہیں کرے گا، قدرت کامل اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے جو دنیا بھر میں مختلف علوم فنون لوگوں کو دے رکھے ہیں، کوئی کسی چیز کا ماہر ہے، کوئی کسی چیز کا ماہر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی اکنامسٹ ہے، کوئی کچھ ہے، یہ جو طرح طرح کے چیزیں اللہ نے دی، یہ سب اللہ نے دی ہیں، لیکن کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ. اللہ پر بھروسہ، توکل، یہ پہلی چیز تو یہ بیان فرمائی. دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو لوگ کے گناہ کبیرہ سے بچنے کا اہتمام کریں، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بچیں. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اگرچہ کبیرہ گناہوں کے اندر بے حیائی کے کام بھی داخل ہیں، لیکن بے حیائی کے کام اللہ تعالیٰ کو اتنے ناپسندیدہ ہیں، اتنے ناپسندیدہ ہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر فرمایا کہ گناہ کبیرہ سے بھی بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بھی بچتے ہیں. اور یہ جو گناہ، ایک تو ہوتا ہے، دیکھو ہم اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ کون سا گناہ صغیرہ ہے، کون سا گناہ کبیرہ، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ تمام گناہ جس کو انسان چھوٹا سمجھ کے کرے وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. کہ تم نے گناہ کو چھوٹا سمجھا کیوں؟ اس کو ہمارے علماء یوں فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اس آگ کی چنگاری کی سی ہے کہ ایک بڑی آگ کی چنگاری اور ایک چھوٹی آگ کی چنگاری. کوئی انسان آگ کی چنگاری کو یہ سمجھ کر کے چھوٹی سی آگ کی چنگاری یہ اپنی الماری میں رکھے گا؟ چاہے چھوٹی ہو لیکن آپ کے کپڑوں کو تو جلا دے گا، الماری کو تو جلا دے گا. اسی طرح چھوٹے گناہوں کو یہ سمجھنا ہے چھوٹے گناہ، چلو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، وہی گناہ کبیرہ بن جاتا. اور علماء نے فرمایا کہ جو گناہ انسان دھڑلے سے کرتا ہو، پورے جس کو کہتے بے پرواہ ہو کر کرتا ہو، وہی گناہ کبیرہ بن جاتا. اللہ تعالیٰ کو بے پرواہ ہو کر گناہ کرنا، ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرنا، علانیہ گناہ کرنا، یہ سخت ناپسندیدہ ہے. گناہ ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ گناہ نہیں ہوتے، گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہ کرتے وقت انسان کو جب یہ حیا رہے، یہ شرم رہے کہ دیکھو میں غلط کام تو کر رہا ہوں، تو چلو تھوڑی سی پردہ پوشی کے ساتھ کر لوں، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے، چلو اس کے دل میں اتنا تو احترام ہے کہ غلط کام کو غلط تو سمجھ رہا ہے اور چھپا کے کر رہا ہے، لیکن اسی گناہ کو انسان بالکل ڈھٹائی کے ساتھ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ تیسری بات فرمائی، وہ اعمال جس سے اللہ تعالیٰ فوراً مغفرت فرماتے، گناہ کبیرہ، دیکھو کبیرہ گناہ وہ تمام ممنوعات ہیں، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، بدنظری ہے، بے حیائی کے کام ہیں، جتنی آپ گناہوں کی فہرست آپ لے لو سب بے حیائی کے کام ہیں، گناہوں سے بچنا یہ انسان کے نام اعمال کو تباہ کر ڈالتے ہیں گناہ۔ نیکیاں ایک چیز ہوتی ہیں، انسان دیکھو میں ایک چیز سے آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک انسان غذاؤں کا بہت اہتمام کرتا ہے، خالص غذائیں کھاتا ہے اور اچھی سے اچھی چیز بازار سے خرید کر لاتا ہے کہ ملاوٹ سے پاک ہو، اچھی چیز ہو، کمپنی اچھی ہو، اچھی جگہ کی ہو، جو اس کے بس میں اس نے کیا، لیکن وہ ساتھ ساتھ مضر صحت چیزوں کھانے سے بچتا نہیں ہے، جو نقصان دہ چیزیں ہیں اس کو بھی ساتھ ساتھ کھا رہا ہے۔ خاص طور پہ جب کوئی انسان بیمار ہو جائے خدا نہ خواستہ اور ڈاکٹرز یہ کہیں کہ جی آپ یہ دوا کھا تو لو لیکن فلانی چیزوں سے آپ کو بچنا ہے، نزلہ ہو رہا ہے، کھانسی ہو رہی ہے، جی آپ کھٹی چیزوں سے بچو، آپ ٹھنڈی چیزوں سے بچو، ایک موٹی سی بات ہے، لیکن ایک انسان بچتا نہیں ہے، تو بتائیے اس دوا کا فائدہ ہونا ہے نہیں، اس کا الٹا نقصان ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں اس سے بچ نہیں رہا، اچھی چیز تو کھا رہا ہے، اچھی چیزیں تو استعمال ہو رہی ہیں گھر میں، لیکن نقصان دہ چیزیں وہ بھی مسلسل چل رہی ہیں، تو اس چیز کا پوری طرح فائدہ آدمی کو نہیں ہوتا۔ ایئر کنڈیشن لگا دیا اور کھڑکی دروازے کھول دیے، آپ مجھے بتاؤ کتنا کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا، آپ نے اس کی ضد کھول دی ہے نا، آپ نے ایئر کنڈیشن کھول کر جب کھڑکی دروازے کھول دیے تو کولنگ تو ساری باہر چلی گئی۔ اسی طرح انسان نیک اعمال کی فکر کرے اور ان نیک اعمال کو ضائع ہونے کی فکر نہ کرے، نیک اعمال گناہ بھی ساتھ ساتھ اسی طرح کر رہا ہے۔ ایک انسان پیسے تو خوب کما رہا ہے لیکن خرچہ بھی اسی طریقے سے خوب بے تحاشا کر رہا ہے، تو کوئی بچت ہونی ہے اس کی؟ کوئی بچت نہیں ہونی۔ اسی طرح نیکیاں یہ نام اعمال کو وزنی کرتی ہیں، یہ نام اعمال کو جھکا دیتی ہیں۔ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس انسان کے میزان ترازو بھاری ہوں گے وہ ہمیشہ خوشگوار زندگی میں آخرت میں ہوگا۔ واما من خفت موازینہ، اور جس کا ترازو نیکیوں کا وہ ہلکا پڑ جائے گا، جھک جائے گا، کمزور ہو جائے گا، اوچھا رہ جائے گا۔ فاما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، فرمائے وما ادراک ما ہیا، امہ ہاویہ معلوم ہے کیا ہے؟ فرمائے نار حامیہ، ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو انسان جب نام اعمال ترازو جب تولے جائیں گے، نام اعمال تولا جائے گا، پتا چلے گا کہ جی نام اعمال تو ہے تو، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہلکا ہے اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہے، کیونکہ گناہ زیادہ کیے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا۔ جہاں قرآن پاک کی آیت آتی ہے نا کہ اقرأ کتاب کفا بنفسک اليوم حسیبا، قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو نام اعمال دیں گے روز آخرت میں کہ اقرأ کتابک، تم اپنے نام اعمال خود پڑھ لو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اقرأ کتابک، تم اپنا نام اعمال خود پڑھ لو، کفا بنفسک اليوم حسیبا، آج تمہارے حساب کتاب کے لیے یہی کافی کہ تمہیں خود پتا چلے گا تم نے کون سا گناہ کیا تھا۔ اس آیت کے ذیل میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا کہ جب لوگ اپنے نام اعمال پڑھیں گے نا تو کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو دنیا میں بڑے بڑے نیک اعمال کیے تھے، وہ تو اس میں لکھے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ لوگ جب اپنے نام اعمال پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے کہ یا اللہ اس میں تو ہم نے بڑے بڑے نیک اعمال دنیا میں کیے تھے، وہ تو لکھے ہوئے نہیں ہیں اس میں. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تم نے کیے تھے، ہم نے لکھے بھی تھے، لیکن تم نے غیبتیں کی تھیں جس کی وجہ سے ہم نے تمہارے ان نیک اعمال کو مٹا دیا. تو پتہ چلا کہ جو لوگ نیکیاں تو کرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ گناہ انسان کے نام اعمال کو مٹا ڈالتے ہیں. یہ اتنی خطرناک چیز ہے. میں نے جیسا عرض کیا کہ بد پرہیزی کی مثال میں نے آپ کو دی کہ انسان بعض اوقات ڈاکٹرز کہتے رہتے ہیں، وزارت صحت کہتی رہتی ہے کہ یہ فلانی فلانی چیزیں آپ کی صحت کو نقصان، تمباکو نوشی آپ کو نقصان پہنچاتی، ہر سگریٹ کے پیکٹ کے اوپر لکھا ہوا، اشتہارات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے، اس کے نقصانات بتائے جاتے ہیں کہ جی آپ سگریٹ کی صورت میں استعمال کریں، تمباکو کو پان کی صورت میں استعمال کریں، یہ نقصان ہوگا. اب کسی کو نقصان ہو گیا، کسی کو خدا نخواستہ کیا ہو گیا، نقصان ہو گیا، دل کی بیماری ہو گئی، کوئی اور کینسر ہو گیا یا کوئی اور تکلیف خدا نخواستہ پیش آ گئی، اب وہ کہاں گئی ساری صحت مند چیزیں بتاؤ؟ وہ صحت مند جو صحت بخش چیزیں استعمال کرتا تھا، اب اس کا کوئی اتا پتا چلے گا؟ وہ ایک غلطی، وہ ایک بد پرہیزی، اس نے آپ کی صحت کو بالکل اڑا کے رکھ دیا، ساری وہ صحت بخش چیزیں وہ ملیا میٹ ہو گئی. اسی طرح انسان کے نام اعمال کو ایک گناہ ایسا ہوگا جو اڑا کے رکھ دے گا انسان. اس گناہ کو چھوٹے نہیں سمجھنا چاہیے. جو بار بار ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں استغفار، اللہ سے معافی، اللہ سے گناہوں کا، اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی درخواست کرنا، اور گناہ اگر کفارہ ہے تو کفارہ، قضا ہے تو قضا، یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہوتی. یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ تاکہ انسان اپنے نیکیوں کے نام اعمال کو کیا کرے، بچا کر رکھے. اس کو فرمایا والذین یجتنبون الکبائر والاثم والفواحش، جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا، آج کل دیکھو جب سے موبائل ہمارے ہاتھوں میں آئے، اسمارٹ فون آئے، انٹرنیٹ موبائلوں پر آئے، آپ یہ سمجھیے کہ ہر انسان کے ہاتھ میں بے حیائی کا ایک دروازہ کھل گیا، ہر انسان کے ہاتھوں پر ہے، سوائے اللہ کے ڈر کے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے، کوئی چیز آپ نہیں رک سکتے اس سے. پہلے ہوتا تھا کہ جی آپ ٹی وی کھولے تو 10 آدمیوں کی موجودگی میں دیکھتے تھے، اب تو انسان کے ہاتھوں میں موبائل ہے، تنہائی ہے، جو گناہ کی چیزیں دیکھنا چاہیں وہ انسان کی انگلیوں کے ٹپس کے اوپر، سوائے اللہ کے ڈر کے کہ کوئی چیز انسان کو روکنے والی نہیں. نہ آپ اپنے بچوں کو روک سکتے ہو، سوائے اس کے کہ آپ ان کی ذہن سازی کرو، ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا، بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا، بے حیائی کی باتوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، بے حیائی کے مناظر دیکھنے کو اللہ نے حرام قرار دیا. یہ ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے، ورنہ کوئی چیز آپ روک نہیں سکتے. اس طرح اب وبا کی صورت میں یہ چیز پھیل رہی ہے. اور میں نے جیسا قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا نام لیا، جو لوگ ان چیزوں سے بچیں گے وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اول وہلے میں جنت میں داخل فرمائیں گے، جو لوگ بچیں گے ان چیزوں سے. کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا، تیسری بات یہ بیان فرمائی، جب وہ لوگ غصے میں ہوتے ہیں تو اپنے غصے کو میں لوگوں کو معاف کر دیتا. یعنی انسان جب غصے میں ہوتا ہے نا، تو غصے میں ہونے کے بعد انسان کو اپنا ہوش نہیں رہتا، انسان بالکل بے ہوشی کی کیفیت میں آ جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا بات کر رہا ہے کیا بات نہیں کر رہا. تو یہاں اہل ایمان کی یہ حالت بتائی، غصہ انسان کو بعض اوقات اس جگہ کے اوپر لے جاتا ہے کہ جہاں سے پلٹنے کے راستے بعض اوقات ختم ہو جاتے ہیں. غصے میں آ گئے، خدا نہ خاص اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھے، پورا گھر اجاڑ کے رکھ دیا، تھوڑی دیر کا غصہ، پتہ چلا کہ جناب سارا جناب گھرانہ تباہ ہو گیا. غصے میں آ گئے، کسی کے اوپر فائرنگ کر دی، قتل کر دیا، اب ساری زندگی اس کی سزا بھگتے گا، آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے. تو یہ جو غصہ ہے، یہ بعض اوقات یا ایسی باتیں کر بیٹھے غصے کے اندر کہ خاندانوں میں اتنے جھگڑے شروع ہو گئے ان باتوں کی وجہ سے کہ وہ نمٹنے میں نہیں آ رہے غصے، جیسے ہم واقعات پڑھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بول کے آ گئے اور پتہ چلا کہ اس سے رنجشیں پھیل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بیان کی کہ جو لوگ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، جو لوگ اپنے غصے کو میں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ حسن اخلاق کا اعلی نمونہ ہے، حسن اخلاق کا اعلی نمونہ ہے۔ کسی کی محبت یا کسی پر غصہ، دونوں چیزیں انسان کے بس میں ہوتی ہیں، غالب آ جاتی ہے انسان کے اوپر، کبھی غصہ آ گیا، کبھی کسی سے محبت غالب آ گئی، چلو۔ لیکن جب انسان اپنی صلاحیت، عقل کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے جس پر اس کا غصہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مومنین اور صالحین کی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ غصے کے وقت میں حق اور ناحق کی حدود پر قائم رہیں، بلکہ اپنا حق ہوتے ہوئے بھی معاف کر دیتے ہیں، اپنا حق ہوتے ہوئے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا کہ انا ضامن، میں اس انسان کا ضامن ہوں، فی وسط الجنہ، جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا، جو انسان حق پر ہوتے ہوئے بھی، جو انسان اپنے حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ دے، ہے اس کا حق لیکن جھگڑے کو نمٹانے کے لیے، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنے حق کو کیا کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالی سے اس انسان کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ضامن ہوں کہ جو باوجود حق پر ہونے کے اپنے حق کو کیا کر دے، جھگڑا ختم کرنے کے واسطے اپنے حق کو چھوڑ دے۔ اس کو فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور غصے کی حالت میں حد پر قائم رہتے ہیں، حد سے باہر نہیں ہوتے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں آپے سے باہر نہیں ہوتے، بات سمجھ آ رہی ہے، اور معاف بھی کر دیتے ہیں یعنی درگزر بھی کر دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جن لوگوں نے کہ اپنے رب کے حکم کو مانا اور نماز قائم کی۔ نماز کا نام صرف اس لیے لیا کہ فرائض میں سب سے اہم نماز ہے، یوں تو سارے فرائض اہم ہیں لیکن اس لیے اہم ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر فرض ہے۔ روزہ، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ آتا ہے، لیکن نماز روزانہ دن میں پانچ مرتبہ آتی ہے۔ تو سارے فرائض کا نام نہیں لیا، صرف ایک نماز کا نام لیا، کیونکہ زیادہ اہم اس وجہ سے ہے کہ ہمیں روزانہ پڑھنی پڑتی ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور وہ لوگ، یہ سنت انبیاء ہے، شور مشورہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جن سے اللہ خوش ہوتے ہیں، وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اللہ کا حکم آ گیا بس اب آ گیا، سر تسلیم خم، آگے سے بحث نہیں کی کہ یہ کیسے ہوگا، یہ تو میں نہیں کر سکتا، موجودہ ماحول میں نہیں چل سکتا، اس سے کوئی اور اس کا آلٹرنیٹ نکال کر دے دیں، ہم تو اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم اس کے عادی بن گئے۔ جیسا آج کل آپ کسی کو اللہ کا حکم بتاؤ تو سو باتیں نکل کر آتی۔ میں ہمیشہ اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم صحابہ کرام کی جب زندگیوں کو دیکھتے ہیں نا، پوری حیات طیبہ، صحابہ کرام کے واقعات پڑھ لو، آپ کتابیں پڑھ لو، سیرت طیبہ کی کتابیں پڑھو، جب کوئی اللہ کا حکم آیا، کسی صحابی نے آگے سے بحث ہی نہیں کی کبھی کہ اللہ یہ کیسے ہوگا، ہم تو نہیں کر سکتے، ہمارے تو بس میں نہیں۔ اتنے اتنے سخت حکم آئے، ہجرت کوئی کم سخت حکم تھا، ہجرت مکہ مکرمہ سے ہجرت، ایک اس وجہ سے کہ اپنے گھر، اپنے خاندان، ٹھیک ہے نا جی، آج ہم سے کوئی کہے گا کراچی چھوڑ کر چلے جاؤ، کہاں جائیں گے بھائی، ہے نا جی، ہمارا تو گھر ہے یہاں پہ، ہمارا تو خاندان ہے، ہمارا تو کاروبار ہے، ہم وہاں جائیں گے، نہ گھر ہے نہ کاروبار ہے، لے حکم ہے چلو مدینہ طیبہ۔ پھر دوسری بڑی وجہ کہ وہاں خانہ کعبہ ہے، اب خانہ کعبہ کو کون چھوڑے، لوگ تو یہاں جمع پونجی جمع کرتے ہیں تو بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اتنا مکرم گھر، اتنا عظمت والی جگہ، پھر اپنا خاندان، اپنا گھر، اپنے رشتہ دار، حکم ہے چھوڑ کر چلو، کسی صحابی نے بحث کی کہ اللہ میں کیسے چھوڑ دوں، میرا تو اپنا گھر ہے، میرا اپنا خاندان ہے، میرا اپنا کاروبار ہے، میری اپنی زمین ہے. چلے گئے، مشکلات بہت جھیلی صحابہ کرام نے، کوئی کم مشکلات جھیلی مکہ مدینہ طیبہ پہنچ کر. جہاد بھی ہو رہا ہے، گھر بار ہے نہیں، طرح طرح کے مالی مسائل، حکم ہے حکم ہے. شراب کی ممانعت کا حکم آیا. آج میں اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھو، آج لوگ پان اور سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، کتنا چھوٹا سا نشہ ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ شراب چھوڑ دو، بات سمجھ آ رہی ہے، کیا کر لو، شراب کو ترک کر دو. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس طرح مدینہ طیبہ کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہو. تو فوراً صحابہ کرام نے مٹکے توڑ ڈالے اس کے، فوراً صحابہ کرام نے کیا کیا، اس کے مٹکے توڑ دی. اب اتنی آدھی قوم جس کی شاعری بھی شراب کے گرد گھومتی ہو، جن کی ہر مجلس کی زینت کیا ہو، جیسے آج ہمارے یہاں کولڈ ڈرنکیں چلتی ہیں، ان کے یہاں شرابیں چلتی ہیں، انواع اقسام کی شرابیں، لیکن جب اللہ کا حکم آیا بس اب پھر کوئی حکم نہیں. اس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اللہ کے قائم کردہ فرائض کو پر عمل کرتے ہیں، اقام الصلاۃ، صرف نماز کی بات نہیں، نماز کا ذکر تو ہے لیکن تمام فرائض کی بات ہے، وہ امرہم شورا بینہم، اور وہ لوگ آپس کے معاملے کو مشورے سے حل کرتے ہیں. مشورہ اتنی اہم چیز ہے. اور یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو بھی آیا کہ بشاورہم فی الامر، آپ ان لوگوں سے اپنے معاملات میں مشورہ کیجئے، حالانکہ اللہ کے نبی سے تو بڑا کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ. صحابہ کرام تو سب درجے میں کون ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن حکم ہے کہ مشورہ کرو. اور یہاں اللہ نے مشورے کو ان لوگوں میں شامل فرمایا، ان امور میں شامل فرمایا جن امور کی بنیاد پر اللہ ان کے اول مرتبہ میں ان کو معاف فرمائیں گے. یہ ان لوگوں کی شان بیان ہو رہی. اسی لیے فرمایا کہ مشورے کی سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ مشورہ کرنے کے بعد کسی کو اختلاف نہیں ہوتا، اس نے اپنی مرضی سے کام کیا اور اللہ کا حکم ہے. اور اللہ تعالی مشورے کی برکت سے وہ چیز سامنے لے آتے ہیں جس میں خیر ہوتی ہے. یہ مشورے کی برکت ہوتی ہے. چنانچہ میں نے بہت دفعہ محسوس کیا، آپ حضرات نے بھی محسوس کیا ہوگا، جب آپ کسی معاملے میں مشورہ کرنے بیٹھو، آپ کا دماغ بنا ہوا ہے کہ جی یہ کام کرنا چاہیے، جب آپ مشورے سے فارغ ہوں گے اور پتہ چلا کوئی دوسری بات طے ہو گئی، اسی میں اللہ تعالیٰ خیر رکھ دیتے ہیں. یہ مشورے کی برکت ہوتی ہے. اسی لیے مشورہ ہر اہم کام میں کرنا چاہیے، ان لوگوں سے کرنا چاہیے جو مخلص ہوں، دیندار ہوں اور آپ کو صحیح مشورہ دیں. اور یہ بھی فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ مشورہ اس کے پاس کیا ہے، امانت ہے، صحیح بات جواب دے. ہمارے ہاں لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو، غلط مشورے دیتے ہیں. جان ایک ہوتا ہے مشورہ غلط ہو گیا، وہ بات نہیں، جان بوجھ کر غلط بات بتاتے. تو یہ بات بیان فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. صدقہ زکات تو ہے، وہ تو فرض فرائض اسلام میں ہے، زکات تو کرتے ہی ہیں، اس کے علاوہ صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، دین کے کاموں میں بھی پیسہ لگاتے ہیں. وَالَّذِينَ، یہاں تک ہم نے پچھلے درس میں بات پڑھ لی تھی، یہ سارے وہ امور ہیں جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ان مغفرت فرمائیں گے آخرت میں، ان کاموں کو کرنے والے لوگوں کو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. آگے فرمائے، والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، جب کوئی انسان ان کے ساتھ زیادتی کرے تو وہ لوگ بدلہ لے لیتے ہیں. بدلہ ایک ہے معاف کرنا، وہ تو ہے ہی، لیکن بعض اوقات اللہ کے نیک بندے اس لیے بدلہ لے لیتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ آدمی بدلہ نہیں لیتا کسی بھی قیمت پر، تو بعض اوقات لوگ زیادتیاں شروع کر دیتے ہیں. تو بعض حالات کے اندر بدلہ لینا اچھا ہوتا ہے تاکہ دوسرے انسان کو کیا ہو جائے، تنبیہ ہو جائے. یہاں پر بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کوئی انسان جب کسی پر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ برابر کا انتقام لیتے ہیں، لیکن برابری سے تجاوز نہیں کرتے، برابری سے آگے نہیں بڑھتے. یہاں پر دیکھیے اللہ رب العزت فرماتے، والذین اذا اصابہم البغی، جب ان کے اوپر کوئی انسان زیادتیاں کرتا ہے تو وہ لوگ بدلہ لیتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدلے کا اصول ہے کہ جزاء سیئت سیئت مثلها، برائی کا بدلہ جب برائی سے لو تو برابر برابر لینا. ایک آدمی نے اگر جس طرح آپ کے ساتھ زیادتی کی اس سے آگے مت بڑھنا. ہمارے ہاں لوگ یہ کام کرتے ہیں، جب بدلہ لینے پر آتے ہیں تو اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ اس نے اگر اتنا سا کام کیا ہوگا، 10% کام کیا ہوگا، تو یہ 50% بدلہ لیں گے اس سے. یہ قرآن پاک کا حکم نہیں ہے. بدلے کا اصول یہ کہ بالکل برابری کا بدلہ لو. لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرماتے فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، بدلہ لے تو سکتے ہو. کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی برا کیا، آپ برابری کی بنیاد پر اس سے بدلہ لے لو، برابری کی بنیاد پر. لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے فمن عفا واصلح، کسی انسان نے اگر معاف کر دیا واصلح اور اب صلح کر لی فاجره علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر ہے، وہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ. کہ ٹھیک ہے، ایک اصول اللہ نے ضابطہ بتا دیا کہ برابری کی بنیاد پر بدلہ لو. بعض اوقات انسان بدلہ اس لیے بھی لے لیتا ہے تاکہ دوسرے انسان کی سرکشی میں فرق پیدا ہو. بعض اوقات لوگ بہت زیادہ سرکشی اختیار کرتے ہیں اس لیے بھی. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے بدلہ لے سکتے ہو برابری کی بنیاد پر، لیکن معاف کر دینا، صلح کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے. اور اس کا اجر اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے انہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. جو انسان ظالم ہوتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہوتے ہیں. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظالم لوگ جو ہوتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوتے ہیں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاسطون سے مراد ہے ظالم لوگ. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے، وہ اس میں جلیں گے. اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت کسی قیمت پر نہیں کرتے. کفر کو اللہ تعالیٰ برداشت کر لیتے ہیں. کوئی اللہ کی نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو نہیں کچھ کہتے بعض اوقات. لیکن جب کوئی انسان ظلم پر آتا ہے، کسی مخلوق پر ظلم کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت بھی اس سے دنیا میں انتقام لیتے ہیں. وہ ظالم کبھی اللہ کی پکڑ سے بچتا نہیں ہے. اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں لکھا کہ دیکھو، جب فرعون نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، معصوم بچوں کو، جب لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا فرعون، اس ڈر سے کہ کہیں یہ اللہ کا وہ نبی نہ پیدا ہو گیا ہو جو میری حکومت کا تختہ الٹے گا، اس ڈر سے وہ بچوں کو قتل کرتا تھا. تو حضرت نے لکھا کہ جب تک وہ کفر کرتا رہا، تکبر کرتا رہا اور الٹی سیدھی باتیں کرتا رہا، اللہ نے کچھ نہیں کہا. لیکن جب اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، ظلم ڈھانا شروع کیا، تو پھر اللہ نے بھی اس کو اپنی ایسی گرفت میں لیا کہ آج تک اس کی لاش لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ ہے. تو اس کو فرمایا کہ انہ لا یحب الظالمون ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیہم من سبیل. اللہ رب العزت فرماتے لیکن اگر کوئی انسان بدلہ لے لے ظلم ہو جانے کے بعد، برابری کی بنیاد پر بدلہ لے، تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، یعنی کوئی جرم نہیں ہے بدلہ لینا. جب بدلہ لے سکتا ہے، معافی اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن بدلہ لے گا برابری کی بنیاد کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک اس کے لیے ٹھیک ہے. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اصل تو الزام ان پر ہے، اصل پکڑ ان لوگوں کی ہے جو لوگوں کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں. ظلم کسی شکل میں ہو، چاہے وہ مار پیٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ گالم گلوچ کی شکل میں ہو، چاہے وہ بھتہ خوری کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈکیتیوں کی شکل میں ہو، چاہے دھوکے بازی کی شکل میں ہو، کسی شکل میں ہو، وہ ظلم ظلم ہے. اس کو فرمایا کہ انما السبیل، الزام تو ان لوگوں پر ہے، پکڑ تو ان لوگوں کی ہے جو لوگ کے ظلم کرتے ہیں لوگوں پر. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین کے اندر فساد مچا کے رکھتے ہیں. فسادی ہوتے ہیں نا، ہر وقت توڑ پھوڑ، ہر وقت ہنگامہ خیزی، ہر وقت لڑائی جھگڑے، ہر وقت ایک گندا ماحول، ہر وقت ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول. فرمایا کہ یہ جو ہے نا ظلم، یہ اللہ تعالی کو سخت ناپسندید ہے. اس کو فرمائے وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، فرمائے جو لوگ کے صبر کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں، اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ کام بڑی ہمت کے کام ہیں، جو اللہ کو سخت بہت زیادہ پسندیدہ کام ہے. معاف کر دینا اور صبر کرنا، بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بدلہ برابری کی بنیاد پر لینا، لیکن اگر معاف کر دو گے اور اگر صبر کرو گے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے، یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے یہ کام. اس لیے یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، جن کی پوری فہرست یہاں بیان فرمائے قرآن کریم میں سورہ شورا کے اندر، آج ہم نے آیت نمبر 43 تک پڑھا، یہ وہ لسٹ ہے، وہ یہ وہ فہرست ہے جو لوگ ان کاموں کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ رب العزت انشاءاللہ ان لوگوں کو ابتدا میں جنت میں داخل کروانے والے ہوں گے، کرنے والے ہوں گے. اور آپ دیکھو بڑے اہم ترین کام ہیں، فرائض بھی آ گئے، گناہوں سے بچنے کی باتیں بھی آ گئیں، بے حیائی سے بچنے کی باتیں بھی آ گئیں، اور بدلہ لینا بھی جائز قرار دے دیا، معاف کرنے کے بارے میں فرما دیا کہ معاف کرو گے تو زیادہ اچھا ہے، یہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، یہ ساری باتیں بیان فرما دی. بات کا حاصل کیا ہوا؟ بات کا حاصل یہ ہوا کہ انسان کو ہمیشہ اچھے کام کرنے کی فکر میں لگے رہنا چاہیے. اور جو ترتیب کا ہمیشہ خیال کرو، جو فرائض ہیں ان کو سب سے زیادہ اہمیت دو. فرائض اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فرائض اسلام ہیں، ان کو سب سے بنیادی نمبر پر اہمیت حاصل ہونی چاہیے. نماز کبھی قضا نہ ہونے پائے، نماز کی پہلے سے فکر کرے کہ ہاں جی نماز آئے گی، اب سردیوں کے دن ہیں تو جلدی جلدی آئے گی دن کی نمازیں، تو اس کا اہتمام کرنے کی فکر کریں، پہلے سے سوچ کے رکھیں کہ اچھا جی ابھی نکلیں گے تو راستے میں کہ نماز میں ہم پھنس گئے تو کہ نماز تو نہیں قضا ہو جانی. ان کاموں کا جب انسان اہتمام کرتا ہے اور فرائض اسلام کا اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، جس کی میں نے بڑی بڑی تفصیل سے بات عرض کی، اس کی توجہ کرتا ہے، گناہ ہو جائے، میں یہ نہیں کہتا گناہ نہیں ہوگا، گناہ ہو جائے اللہ نے معافی کا راستہ رکھا. البتہ یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ اس گناہ کی معافی ہوگی کیسے. نماز قضا ہو گئی تو ٹھیک ہے، گناہ ہوا، اللہ سے معافی مانگو، پہلے نمازوں کو قضا کرو. کسی کا قرضہ لے لیا، واپس نہیں کر رہے، کسی کا مالی حق ہے، واپس نہیں کیا، اب زبانی معافی سے بات نہیں بنے گی، پہلے اس کی حق ادا کرو، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگو. یہ اصول ہے. لیکن جو لوگ اس کی فکر کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اپنے ذمے کے فرائض کو ادا کریں، اور ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس کی تلافی کریں، اس کی معافی مانگیں، بس انسان کے بس میں اتنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقیناً امید ہوتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ شروع میں معاف فرما دیں. باقی فیصلہ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، کسی انسان کو پتہ نہیں فیصلہ ہوگا کیا. جو بات بولے گا اس کے خود اپنا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کا اپنا کیا بنے گا، ہر انسان کا اپنا مسئلہ ہے نا. تب یہ تو بس اللہ سے مانگے، اللہ سے دعائیں لگائے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا میں نے ایک ملفوظ پڑھا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طاقت، دعا انتہائی طاقتور چیز ہے. فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے وظیفے، بڑے بڑے عمل وہ کام نہیں کرتے جو دعا کرتی. الدعاء مخ العبادہ، اسی لیے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا کیا ہے، مغز ہے. الدعاء کے بارے میں فرمایا کہ دعا ان چیزوں کے لیے نفع بخش ہے جو اللہ نے نازل کر دی، جو اللہ نے نازل نہیں کی ان کے لیے بھی دعا نہ وہ نفع بخش ہے. تو دعا کا بہت اہتمام کرنا ہے. اپنی کوشش ہوتی ہے جی اللہ ہم نے نمازیں پڑھ لی، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، کوتاہی ہو گئی معافیاں مانگ لیں. اپنے طور پر انسان محنت میں لگا رہے، بس انشاءاللہ العزیز اپنے بس میں یہ تھا، اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرنے والے. دعاؤں کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے. من لم يسأل اللہ يغضب علیہ، حدیث شریف کے الفاظ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اللہ سے مانگتا نہیں ہے، جو انسان اللہ سے سوال نہیں کرتا، يغضب علیہ، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ غضبناک ہوتے ہیں کہ میرے سے دعا مانگتا نہیں ہے بندہ. تو دعا تو بہت مانگنی چاہیے. دعا کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ مسجد میں بیٹھو، نماز پڑھو، ٹھیک ہے نماز کے بعد بہت دعا قبول ہوتی ہے، لیکن چلتے پھرتے دعا مانگتے رہو، بہت قبول ہوتی ہے دعا. کام، گاڑی چلا رہے ہو آپ، فارغ بیٹھے ہوئے، اس طرح گاڑی چلانی ہے تو دعائیں مانگتے رہو اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے. چل رہے ہیں پیدل، دعائیں مانگتے رہو. ادھر ادھر ان باتوں میں ہم لوگ وقت برباد کرتے ہیں. دعا ہماری زبانوں پر رہنی چاہیے، دو حال سے خالی نہیں. ہماری بے شمار خواہشات ہوتی ہیں نا، ہر انسان کی ہوتی ہے. جو اللہ نے دیا اس پر شکر کی عادت ڈالیں. یہ ہے بنیادی بات. ہم سے جو ہم جو غلطی کرتے ہیں نا, ہماری ایک عمومی غلطی یہ ہے کہ ہم اللہ کی دیوی نعمتوں کو تو شمار نہیں کرتے, ان کا تو شکر ادا نہیں کرتے. جو نہیں ہے اس کا شکوہ ہماری زبانوں پر رہتا ہے, اس کو گن رہے ہوتے جو نہیں ملا. جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس کے اوپر تو شکر کرو پہلے, ہم اور آپ تو شکر کریں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں یہ دیا, یا اللہ آپ نے ہمیں یہ دیا, یا اللہ آپ نے ہمیں یہ دیا, اس پر شکر کرتے رہیں. ہاں اب وہ چیزیں بھی ہیں جو نہیں ملی, وہ چیزیں بھی تو ہیں نا جو ہماری خواہش ہے نہیں ملی, تو مانگو اللہ سے, کسی نے روکا آپ کو, اللہ سے سوال کرو. لیکن پہلے ہماری زبان پر کیا آنا چاہیے؟ شکر آنا چاہیے. یا اللہ آپ نے ہمیں, ہم وہی عرض کرتا ہوں کہ جب ہم اور آپ گننے بیٹھے کہ اس ایک وقت میں ہر انسان کے اوپر اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں, نعمتیں ہیں, لا تعد ولا تحصى, ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے. ہم ان کا شکر ادا کریں, پھر اللہ سے وہ چیزیں بھی مانگے جو اللہ نے نہیں دی, اللہ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم نے جو باتیں قرآن پاک میں پڑھی, یا اللہ ان پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو یا اللہ رجوع اللہ, انابت اللہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ انابت اللہ کی, رجوع اللہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں داخل فرما دیجئے جن کی آپ بالکل ابتدا میں مغفرت فرما کر جنت میں داخل فرما دیں گے. یا اللہ ہمیں, ہم سب کو ان لوگوں میں داخل فرما. قرآن پاک کی یا اللہ ہمیں برکتیں نصیب فرما, ان کا فہم عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ سب کو مکمل شفا, تندرستی اور عافیت عطا فرما. یا اللہ جتنے مرحومین ہیں تمام لوگوں کی یا اللہ کامل مغفرت فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم.